یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 30 دسمبر بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ قومی احتساب بیورو کی طرف سے 153 ارب روپے کی ریکوری کے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ بی بی سی کے اعظم خان نے بتایا،
6 ارب سے بھی کم کی یہ فگر بنتی ہے جو پیسے ریکور کیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 3 سال میں جو نیب کی کل کارکردگی ہے وہ 5 سے 6 ارب روپے سے زیادہ کی نہیں ہے۔
کوئٹہ کی حرین بلوچ انجینئرنگ یونیورسٹی کی طلبہ ہیں، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس کرتی ہیں۔ ان کا دیگر خواتین کے لیے کہنا ہے،
آن لائن بزنس جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔
موضوعات کی تفصیل اور بی بی سی اردو سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کا 6ٹا دن عالمی خبروں کے بعد۔
سیربین پروگرام میں خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔ پاکستان میں نیب کی جانب سے حال ہی میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب نے گزشتہ 27 ماہ کے دوران بلا واسطہ یا بل واسطہ 153 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ نیب کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، سنیے گا آگے چل کر سیربین پروگرام میں۔ ایران نے عراق میں اپنی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے خلاف امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کھلم کھلا دہشت گردی اور عراقی سرزمین پر عسکری جارحیت قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے مغربی عراق میں ایران کے حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے اڈوں پر حملے کیے تھے، جن میں 18 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملے اتحادی افواج پر حالیہ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ افغانستان کے شمالی صوبے جازجان میں طالبان کے حملے میں حکومت کے حمایت یافتہ ملیشیا کے 20 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ جازجان کے گورنر معروف اظہر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ کیا جس میں 20 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران طالبان کا یہ 3را حملہ ہے جس میں درجنوں پولیس اہلکار اور شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ مغدیشو میں کار بم دھماکے کے بعد امریکہ نے صومالیہ میں الشباب کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی افریقی کمان نے ان حملوں میں القاعدہ سے وابستہ عسکریت پسند گروہ الشباب کے جنگجوؤں کے کم از کم 4 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنوبی صومالیہ کو جارحیت والا علاقہ قرار دینے کے بعد امریکہ نے یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ سنیچر کو مغادیشو میں ہونے والے بم حملے میں کم از کم 79 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج سیربین میں بات ہوگی، ایران نے امریکہ کی جانب سے عراق میں اپنے حمایت یافتہ قطائب حزب اللہ نامی عسکریت پسند گروہ کے اڈوں پر حملے کی مذمت کی ہے اور اسے عسکری جارحیت قرار دیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا اہم موضوع۔ پاکستان میں انسداد بدعنوانی کا ادارہ قومی احتساب بیورو گزشتہ چند روز سے خبروں میں ہے، اور اس کی وجہ حال ہی میں جاری کیا جانے والا صدارتی آرڈیننس ہے، جس کے ذریعے نیب قوانین میں چند ترمیم کی گئی ہیں۔ نیب کا بنیادی کام احتساب اور بدعنوان عناصر سے لوٹی ہوئی ملکی دولت کو ریکور کرنا ہے۔ مزید تفصیل عرفانہ یاسر سے۔
رواں برس اکتوبر کے آغاز میں نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ ریکور کی جانے والی رقم 71 ارب روپے ہے، تاہم گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران ریکوری کا دعویٰ 71 ارب سے بڑھ کر 153 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ اگرچہ نیب کے اپنے مرتب کردہ ریکارڈ سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہوتی، نیب نے دیگر اداروں کی طرف سے بھی ہونے والی ریکوریوں کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور ادارے کی کارکردگی رپورٹ میں ان کو بالواسطہ ریکوری کی مد میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ان تمام رقوم کو بھی شامل کیا جائے تو کل حساب 38 ارب تک پہنچ کر رک جاتا ہے۔ ریکوری کے حوالے سے نیب کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ جلد تفصیلات بھی منظر عام پر لے کر آئیں گے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ رقوم بھی شامل ہیں۔
پاکستان میں انسداد بدعنوانی کا قومی ادارہ احتساب بیورو کے اس نئے دعوے میں کتنی صداقت ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہوئی نامہ نگار اعظم خان سے۔
جہاں تک نیب کے 153 ارب روپے کی دعویٰ ہے اور یہ کہنا ہے کہ 27 ماہ میں، یعنی جو موجودہ چیئرمین نیب ہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال، ان کی قیادت میں 153 ارب روپے ریکور کیے ہیں۔ اس سارے پیسے کو، جتنا بھی نیب کا دستیاب ریکارڈ ہے، اس سے جب ہم نے کوشش کی کہ آخر 153 ارب کی فگر کس طرح بنتی ہے، تو کامیاب ہم نہیں ہو سکے، اور سارے جتنی انڈائریکٹ بھی ریکوریز ہیں ان کو بھی ملا کر 38 ارب روپے سے پیسے آگے نہیں بن رہے تھے۔ شروع شروع میں تو جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ 71 ارب روپے ریکور کیے ہیں، اس حساب سے جب تحقیقات کی گئی تو 38 ارب تک بات پہنچی، اور ابھی یہ تحقیقات ہماری جاری تھی کہ 153 ارب روپے کی پریس ریلیزز آنا شروع ہو گئی۔ تو اس کو جب خاص طور پہ جو سال 2019 ہے اس کی دستاویزات کے اوپر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس سال تو زیادہ ریکوریز نہیں ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ صرف 2 ارب روپے کا اضافہ ہو سکا ہے 2019 میں۔ اس طرح بھی اگر دیکھیں تو 38 سے 40 ارب روپے سے زیادہ یہ پیسہ نہیں بنتا تھا، جس پہ پھر جب ہم نے نیب ترجمان سے پوچھا تو انہوں نے کچھ وقت مانگا اور انہوں نے کہا کہ وہ تفصیلات لے کر آئیں گے، لیکن چند ہفتے گزرنے کے باوجود ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔
کیا یہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ نیب نے جو دیگر ادارے ہیں ان کی جو جمع کردہ رقوم ہے کیا انہیں بھی اپنے ہی کھاتے میں ڈال لیا ہے؟
جی بالکل عبید، یہ 8 کاؤنٹس ہیں جن میں نیب نے یہ سارا جتنی ریکوریز ہیں ان کو اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس میں جو بینکوں کے ذریعے جو ڈیفالٹرز ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے جو پیسے ریکور ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو عدالتی جرمانے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ملک ریاض بیریا ٹون کی جو 460 ارب روپے کی ایک ڈیل سپریم کورٹ سے فائنل ہوئی تھی، اور وہ جو قسطیں جمع ہو رہی ہیں جن میں ابھی برطانیہ سے آئے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ بھی شامل ہیں، وہ جیسے ہی اکاؤنٹس میں وہ پیسے آ رہے ہیں تو نیب اپنی ریکوریز کو شو کرنا شروع کر دیتا ہے، بڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو زیادہ پیسے ریکور ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر جب ڈائریکٹ ریکوریز کے اوپر ہم نے دیکھا تو وہ والنٹیئرلی ریٹرنز اور پلی بارگین، یہ دو مدات ہیں جن میں نیب نے صرف تقریباً 6 ارب روپے، یعنی 6 ارب سے بھی کم کی یہ فگر بنتی ہے، جو پیسے ریکور کیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 3 سال میں جو نیب کی کل کارکردگی ہے وہ 5 سے 6 ارب روپے سے زیادہ کی نہیں ہے۔
نامہ نگار اعظم خان، ایران نے امریکہ کی جانب سے ایران عراق میں اپنے حمایت یافتہ کتائب حزب اللہ نامی عسکریت پسند گروہ کے اڈوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کھلم کھلا دہشت گردی قرار دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں کومل فاروق۔
امریکی فوج نے اتوار اور سوموار کی درمیانی شب عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریتی گروہ کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کتائب حزب اللہ نامی عسکریت پسند تنظیم کے 25 ارکان ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی ملٹری بیس پر راکٹ حملے میں امریکی سیویلین کانٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں اتوار کو امریکی فوج نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع مائک ایسپر کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنے دفاع کے لیے اضافی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے امریکی صدر سے دیگر ممکنہ حل کے حوالے سے بات کی ہے، ہم اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق مزید اقدامات اٹھائیں گے، ہم عسکریت پسند گروپ یا ایران کی جانب سے مزید اشتعال انگیزی برداشت نہیں کریں گے۔
دوسری جانب ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ایران روس اور ترکی کے ساتھ مل کر خطے میں امن کے لیے کام کر رہا ہے، تاہم امریکہ تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔
برخلاف امریکہ کے ہزاران مائل دور تھا،
اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ نے اپنی سرحدوں سے ہزاروں میل دور اپنے حقوق کے دفاع کو بہانہ بناتے ہوئے عراق اور شام کے عوام کا قتل عام کیا ہے۔ عراق میں امریکیوں کے حالیہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایران پر مزید معاشی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے گھر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس کر کے اپنے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں؟ کوئٹہ کی رہائشی حرین بلوچ انجینئرنگ یونیورسٹی کی طلبہ ہیں اور اپنے گھر میں ہی کیک بنا کر فروخت کرتی ہیں۔ وہ ایسی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مزید انہی سے سنتے ہیں۔
میرا نام حوران بلوچ ہے اور میں شیویکس کے نام سے اپنا بزنس رن کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں آرڈرز جو لیتی ہوں وہ نہ زیادہ لیتی ہوں نہ بہت کم, میں نے ایک ایوریج رکھی ہوئی ہوتی ہر منتھ آرڈرز لینے کا, کیونکہ میں نے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں اپنی پڑھائی ڈسٹرب نہیں کر سکتی ہوں. اس کی وجہ سے میں بیوٹمز میں انکیوبیشن سینٹر گئی تھی جہاں پہ بزنس کمپٹیشن ہو رہا تھا ایکسپو میں, تو میں نے وہاں سے اوارڈ ون کیا تھا. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ آئی بی اے کراچی میں بزنس کمپٹیشن ہو رہا تھا جو آل اوور پاکستان میں تھا, تو آل اوور پاکستان سے جو تھے مختلف اسٹارٹ اپس آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں سے بھی میں نے سیکنڈ اوارڈ ون کیا تھا. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میری فیملی کو نظر آئی کہ یہ ون بھی کر رہی ہے اور اس کا بزنس اچھا سا چل رہا ہے. آن لائن بزنس جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو خود نہیں باہر جانا چاہتی ہیں, جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا جہاں مارکیٹ کے حوالے سے, تو وہ آن لائن اپنی چیزیں جو ہیں وہ بنا کے سیل آؤٹ کر سکتی ہیں. وہ ان کے لیے ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. جو خواتین پیچھے سٹیپ لے لیتی ہیں ان کے لیے جو ہوتا ہے موٹیویشن, موٹیویشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے لیں, آپ کے اپنے گھر والے جب آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے, تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی اور آپ آگے جاتے رہیں گے.
31 دسمبر کو شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز پر بی بی سی اردو سیربین کا آخری پروگرام نشر کیا جائے گا. سیربین کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا؟ آپ سیربین کے ساتھ جڑی اپنی یادیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں کال کریں 0800-222-75. یاد رہے کہ یہ کال موبائل سے مفت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنی رائے آڈیو میسج کی صورت میں بی بی سی اردو کے فیس بک میسنجر پر بھی بھیج سکتے ہیں, ہم آپ کی آواز اپنے آخری سیربین میں نشر کریں گے. بی بی سی اردو کے لیے ایک لمبے عرصے تک رپورٹنگ کرنے والے نامہ نگار عزیز اللہ خان بی بی سی اردو کا حصہ کیسے بنے, اور ان کے پاس بی بی سی اردو کے ریڈیو پروگرام سیربین کے لیے کون کون سی یادیں موجود ہیں, اس پر میری ان سے بات ہوئی, آئیے سنتے ہیں.
ریڈیو سیربین بنیادی طور پہ تو میں میری اس کے ساتھ وابستگی بہت پہلے سے تھی, جب میں چھوٹا بچہ تھا اور میرے والد اس کو ریگولرلی سنا کرتے تھے. لیکن 1998 میں جب میں انگلینڈ میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو انٹرنشپ ٹریننگ کے دوران میں وہاں پہلی مرتبہ, پہلا دن تھا میں گیا, مجھے ہمارے جو سینئر پروڈیوسر تھے شفینہ کی جامین, انہوں نے میرا پہلے مجھے ملے, میرے ساتھ بات کی اور پھر مجھے کہا کہ آپ کل سے آ جائیں, اور پہلا دن تھا تو مجھے انہوں نے دو انہوں نے وہ بھی دے دیے تھے کہ آپ یہ دو ڈسپیچز ہیں اور آپ ان کو کریں, اور میں یہ سمجھا شاید میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ پریزنٹ کرنا ہے, لیکن وہ ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کو لائیو جانا پڑے گا. میں نے بڑی محنت ترلے بھی کیے کہ شفیع صاحب کچھ گزارا کریں, انہوں نے کہا نہیں آپ کو لائیو جانا پڑے گا. اور انٹرسٹنگلی جو پہلا ڈسپیچ تھا ادھر وہ میرا ہی تھا, اور وداؤٹ فلف گیا, جس وجہ سے پھر اس وقت جو ہمارے ایڈیٹر تھے عباس ناصر صاحب, انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دی, تو یہ ایک بڑا میرے ساتھ اس وقت کا ایک واقعہ تھا. اور پھر اس کے ساتھ جب منسلک ہوئے تو پھر وہاں پہ بھی کام کیا, اور پھر پاکستان میں بھی ان کے ساتھ مسلسل کام کیا.
کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیا, کوئی ایسا خوبصورت واقعہ ہو, آپ نے عباس ناصر صاحب کا نام لیا, شفیع نقی جامی کا نام لیا, ایک وہ دور تھا, پھر پاکستان جب سیربین آیا تو ایک وہ دور تھا.
شروع شروع میں جب آیا تو میرے پاس یہ ریکارڈنگ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی تھی, اور میں فری لانسر کام کرتا تھا, پاکستان کے مختلف علاقوں میں گھومتا تھا, کبھی نکلی شہد پہ اور کبھی کالا باغ کی اندھیری گلیوں پہ, اور اس طرح کی رپورٹس بنا کے بھیجا کرتا تھا. حیران کن بات یہ ہوتی تھی کہ جب میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ہوتا تھا, ٹیلی فون پہ میں ریکارڈنگ کراتا تھا اور وہ اسی سے ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور جب ایکچولیٹی کا ٹائم آتا تھا تو پھر میں وہ ریڈیو استعمال کر کے اس میں سے وہ آواز ایکچولیٹی کے طور پہ ڈلواتا تھا. تو اچانک جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی بڑی مشکل سے لائن ملی ہوتی تھی, باہر گلی میں شور شرابہ بھی شروع ہو جاتا تھا, کبھی بچے شور کرنے لگ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ دوبارہ کریں گے, تو درمیان میں پھر وہ ہو گیا, تو وہ ایک مشکل ہوتی تھی.
آپ اپنے سامعین کے لیے, اپنے ان سامع کے لیے جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک سیربین کا ساتھ دیا, آپ کی لوگوں کی آوازیں سنی, رپورٹنگ سنی, کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ میرے لیے تو چونکہ میرا ایک رومانس رہا ہے ریڈیو کے ساتھ, میں ورچولی اتنا ایفیلیٹڈ رہا تھا کہ پیکج بناتے وقت مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھ پہ بوجھ ہے. میں چاہے سیربین کے لیے کرتا تھا, چاہے جہنما کے لیے, چاہے شبنامہ کے لیے, ایک بڑے بھاری دل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ریڈیو یہ بند ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا, ہمارا رشتہ سامعین سے نہیں ٹوٹے گا, بی بی سی کا رشتہ اس کے سامعین اور ناظرین سے بحال رہے گا, چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو.
بی بی سی اردو کے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی سیربین سے جڑی یادیں آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ پروگرام میں آگے چل کر خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ میں سینٹرل پنجاب نے ناردرن پاکستان کو 1 اننگز اور 16 رن سے شکست دے دی ہے۔ ناردرن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 254 اور دوسری اننگز میں 405، جبکہ سینٹرل پنجاب نے اپنی پہلی اننگز 675 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ اس میچ میں سینٹرل پنجاب کی جانب سے عمر اکمل نے 218 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ ظفر گوہر 99 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ادھر آسٹریلین بگ بیش G20 کرکٹ لیگ میں میلبرن سٹارز نے ہوبارٹ ہریکینز کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 4 رن سے شکست دے دی۔ آج کے میچ میں ہوبارٹ ہریکینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 11 اوورز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 69 رنز بنائے۔ میلبرن سٹارز نے 7.3 اوورز میں 51 رنز کا ٹارگیٹ 3 کھلاڑی آؤٹ پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ویمنس G20 ٹورنامنٹ میں آج 2 میچز شیڈیول ہیں۔ پہلا میچ آکلینڈ ویمن اور ویلنگٹن ویمن کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرے میچ میں کینٹربری ویمن اور اوٹاگو ویمن کی ٹیمیں ایک دوسرے کا سامنا کریں گی۔ انگلش فٹ بال لیگ چیمپئن شپ میں آج ڈربی کاؤنٹی اور چارلٹن ایتھلیٹک کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے آرسنل کو 1 کے مقابلے میں 2 گولز، لیورپول نے وولور ہیمپٹن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول، جبکہ مینچسٹر یونائیٹڈ نے شیفیلڈ یونائیٹڈ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی۔ رگبی میں انگلینڈ کے ہنری سلیٹ 6 نیشنز لیگ کے ابتدائی میچز میں انجری کے باعث شرکت نہیں کریں گے۔ انگلینڈ اپنا پہلا میچ 2 فروری کو فرانس کے خلاف کھیلے گا، جبکہ سلیٹ 6 سے 8 ہفتوں تک رگبی کے کسی بھی ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اور پاکستان کی جونیئر اسکواش ٹیم برٹش جونیئر اوپن میں شرکت کے لیے برطانیہ کے دورے پر ہے۔ برٹش جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 2 سے 7 جنوری تک برطانیہ کے شہر برمنگم میں کھیلی جائے گی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ریڈیو کے پروگرام سیربین کا نام جب جب لیا جائے گا، تب تب شفیع نقی جامی کا نام بھی ساتھ ہوگا۔ میرے استاد شفیع نقی جامی نے بی بی سی اردو اور سیربین کے لیے اپنے سفر کا آغاز کب کیا، اس پر ان سے بات ہوئی میرے ایک اور استاد سکلین امام کی، آئیے سنتے ہیں۔
میرا خیال ہے اگر میں اس کو گنوں تو اتنا ہی عرصہ ہو گیا جتنا مجھ کو لندن آئے ہوئے ہو گیا، یعنی 40 سال تو ویسے ہی آپ کاؤنٹ کر لیں نا، لیکن اس میں ہندی کے 9 ساڑھے 9 سال ہیں، اس کے بعد کے جو ہیں وہ بی بی سی اردو سروس کے ہیں۔ یہ ریڈیو سے وابستگی ہے، لیکن اس کے علاوہ بی بی سی میں ایز اے ٹاک رائٹر اور ایز اے ٹرینر۔
آپ لندن تو اصل میں پڑھنے آئے تھے، ریڈیو پہ کام کرنے تو نہیں آئے تھے؟
یہ بات بالکل درست ہے، پڑھنے ہی آیا تھا اور پڑھتا ہی رہا، اور پڑھتے ہوئے کچھ کام کی خواہش تھی تو کام کیا آتا تھا، موجی کو جوتے سینے آتے
ہیں، سنار پڑھتے کیا تھے،
سنار کو زیورات بنانے آتے ہیں، مجھ کو لکھنا پڑھنا اور ریڈیو سے ہی کام کرنا آتا تھا، یا پاکستان ٹیلی ویژن پہ گیسٹ پروڈیوسر کا تھا، تو میں انہی فیلڈ میں کام کر سکتا تھا، وہی میں نے کیا۔ پڑھنے آیا تھا میں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہا تھا، اسکالرشپ میرا جاری تھا، لیکن پڑھنے کے بعد مجھے یہاں سے واپس جانا تھا، یا میرا مشن تھا کہ اقوام متحدہ میں میں جاؤں ایز اے لائر، اس کے لیے میں پڑھ رہا تھا، اسی کے لیے میں شارٹ لسٹ بھی ہوا لا آف دا سی پڑھتے ہوئے۔ پھر میری ٹائم لا کے اندر میری اپج بھی تھی اور ترقی بھی ہوتی رہی، اور میں بن بھی گیا، لیکن اقوام متحدہ میں اس کے لیے کام شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ پارٹ ٹائم آپ کر سکتے ہیں، تو پارٹ ٹائم میں بی بی سی کے علاوہ کہاں کر سکتا تھا۔
تو بی بی سی آنے کی وجہ تو آپ نے بتا دیا، آپ یہی کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ تعارف کس طرح ہوا، داخل کس طرح ہوئے، دروازہ کس طرح پار کیا؟
وہ یہاں سے آپ سڑک پار کریں تو لندن اسکول آف اکنامکس آ جاتا ہے، میں وہیں آیا تھا، سڑک سے ادھر پار کر کے آئے تو بش ہاؤس آ جاتا تھا، تو بش ہاؤس میں بی بی سی رہتی تھی، بی بی سی ہوتا تھا. یاور مہدی نے ریڈیو پاکستان کے مجھ سے کہا تھا کہ میں جب تم وہاں جاؤ تو بی بی سی ضرور چلے جانا, وہاں پر ادبی ذوق رکھنے والوں سے لے کر کے تمہارا بیک گراؤنڈ جاننے والے, پڑھنے پڑھانے والے اور کام کے لوگ ہیں ان سے مل لینا. انہوں نے مجھے ایک رخا یا خط بھی دے دیا تھا, تو میں آیا. آ کر کے میں نے جن لوگوں سے کہا تھا میں نے ان کو دے دیا. تو اگر آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ پہلی آواز کس پروگرام میں اور کس نے شروع کرائی تھی, وہ تھے میرے مشفق رضا علی عابدی.
رضا علی عابدی تو بی بی سی اردو میں تھے, لیکن آپ کا شروع کا سارا جو سلسلہ 3-9 برس کا وہ تو آپ کا ہندی میں تھا.
نہیں, اس کے لیے پھر آپ کو ذرا ماضی میں لوٹنا پڑے گا. ہوا یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے بعض سینئر ساتھی تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شفیع کو تو اردو نہیں آتی.
آپ کو
ہاں کہہ دیا تھا انہوں نے, میرا نام مت پوچھیے گا ان سے, اس کے لیے آپ میری یادداشتوں کا انتظار کیجیے گا, سب نام اور صحیفہ پورا کا پورا ان کے لیے آ رہا ہے. تو مجھے کام تو کرنا تھا نا, تو میں ہندی سروس میں چلا گیا تھا لکھ لکھا کر کے. اب آپ پوچھیں گے وہاں کیسے گئے,
میں اس طرف اس لیے نہیں جاؤں گا کہ آپ نے ہندی میں جو نام پیدا کیا وہ اردو سے بھی بڑا نام ہے.
چلیں ٹھیک ہے,
لیکن میں یہاں پہ ذرا آگے چلوں گا. آپ نے اس کے علاوہ جب یہ ہندی میں بھی اردو بلکہ بی بی سی کے اس پورے ایریا میں جو جس فیلڈ میں آپ نے بہت بڑا نام پیدا کیا اور ایک نئی آہنگ دی اور ایک نیا انداز دیا, وہ بی بی سی میں جو اردو میں اسپورٹس کا جو سیکشن تھا.
ہاں یہ اپنا اچھا یاد دلایا. بی بی سی اردو سروس کا اسپورٹس میں نے کوئی 19 سال کچھ مہینے کر کے چھوڑا. تو ایسا ہوتا ہے نا سکلین صاحب کہ چیزوں کا آپ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں اپنے زمانے سے ذرا سا آگے تھا. یہ کیا یار ریڈیو کو پہ 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 لگا رکھیے, کچھ ایکچوالٹی لاؤ, کچھ ساؤنڈ بائٹس لاؤ, کچھ میوزک لے کر کے آؤ, کچھ اس کی
پیس بڑی تیز کی تھی.
ہاں کھیل کا میدان ہے تو کھیل کا ہی میدان لگے, یہ نہیں کہ ہنی محمد آئے آ کر کے انہوں نے بیٹنگ شروع کی, اتنی دیر میں تو ون ڈے کرکٹ کی 2 وکٹیں گر جائیں گی سر, اس لیے پیس میں کرنا پڑتا تھا. ہاکی کھیلیں کتنی تیزی سے ہوتا ہے,
لیکن آپ تو محاوروں کے باؤنسر بھی مارا کرتے تھے.
وہ بھی ہوتا تھا, نہیں تو آپ کھیل کے میدان میں دلچسپی کیسے پیدا کریں گے. اب باکسر کا احوال آ رہا ہے تو ایک مکہ جا رہا تھا دوسرا مکہ آ رہا تھا, اس کے بعد پتا چلا کہ صرف مکے ہی مکے آ رہے ہیں, جا نہیں رہے تھے, 2 پسلی پہ 2 منہ پہ, اور اس کے بعد جو تھا باکسر جو ہے وہ بالکل ضرب کا نشان بنا فرش پہ پڑا ہوا تھا. آ گئی تصویر میں کہ ان لفظوں کا استعمال ہوتا تھا, پیس ہوتی تھی, لوگوں کو مزہ آتا تھا.
بی بی سی کا روایتی میوزک ہوتا تھا جو وائڈر بی بی سی
ان کی سگنیچر ٹون میں نے بدلی, ان کی ان چیزوں کو میں نے بدلا.
آپ نے ایک ایسا دلچسپ پروگرام بنایا اسپورٹس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے سنجیدہ قسم کے اور تاریخ ساز قسم کے انٹرویوز بھی کیے, پروگرامز بھی پیش کیے, ان میں کوئی خاص چیزیں کوئی سنگ میل قسم کی بات؟
مجھے 2-3 وہ انٹرویو یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھ کو چپ کر دیا, بولنے نہیں دیا, اور بعض ایسے انٹرویو ہیں کہ میں نے ان کو چپ کر دیا, ان کو بولنے نہیں دیا. تو بہت سارے ہیں, اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ عزت کریں جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور ہوم ورک کر کے جائیں. تو میں پہلے ہوم ورک کر لیا کرتا تھا, ساتھیوں سے سوالات ڈسکس کر لیا تھا, پھر میں کسی کے سامنے جاتا تھا انٹرویو کرنے کے لیے. جب میں یہ کہہ دوں, خدا نخواستہ یہ کہہ دوں کہ میری مدد کریں, مجھے یہ سمجھائیں یہ کیسا ہوا, تو سمجھ لیں کہ اب
اس کی شامت.
ہاں تو بعض میں نے پاکستان کے آپ اس وقت کے زندہ سیاستداں, اس وقت کے مردہ سیاستداں, مجھے نام یاد کرنے میں تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایک میں نے سیریز کی تھی, فوج خود آتی ہے یا بلائی جاتی ہے, اس دوران مجھے بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کرنے کا موقع ملا تھا, خود جنرل مشرف صاحب, مصعف علی میر ایئر فورس کے چیف, اور عبدالعزیز مرزا. اس کے علاوہ وہ سیاستداں جو رول ادا کر رہے تھے اس حکومت میں, یہ انٹرویو میں کہوں گا کہ میرے لیے تاریخ ساز تھے. ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا. جیسے دوراب پٹیل کا انٹرویو میں کبھی نہیں بھول سکتا, نظریہ ضرورت پر میں نے ان سے بات کی تھی, اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ بی بی سی کے بڑے اچھے دوست تھے اور اردو بھی بولا کرتے تھے.
اچھا اب ذرا تھوڑا سا آپ کا بی بی سی بھی ایک سفر بتاتے ہیں. آپ نے 40 برس یہاں کیا
جی
کام, اتار چڑھاؤ دیکھا بی بی سی کے سفر کو, کس انداز سے دیکھتے ہیں ریڈیو, آن لائن, ٹیلی ویژن, اور اب آپ باہر, ہم سب باہر.
اب دیکھیں بی بی سی کو جتنے وقت میں آپ بین کروانا چاہ رہے ہیں اس کو میں تو بین نہیں کر سکتا, میں اس کے ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے بی بی سی کی 62 سروسز دیکھی تھی, ان میں جاپنی سروس, جرمن سروس بھی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اس کو میں نے گھٹتے ہوئے دیکھا, 42 آئیں, پھر 32 آئیں, پھر 22 پر آئیں, اب میرے خیال ہے 12 سے 18 رہ گئی ہیں, کچھ
نہیں اب بڑھ گئی ہیں,
اب بڑھ گئی ہیں جو جزوی سروسز آئی ہیں اب گجراتی وغیرہ. اس کے بعد ایک تو میں نے یہ تبدیلی دیکھی, وہ یہ کہ جہاں جہاں پر میڈیا آزاد تھا وہاں پر بی بی سی پیچھے سکڑتا چلا گیا, جہاں جہاں میڈیا کی ضرورت تھی, خبروں کی ضرورت تھی, اطلاعات کی ضرورت تھی, وہاں پر بی بی سی بڑھتا چلا گیا. آج بھی یہی کیفیت ہے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ریڈیو سے نکل کر کے یہ آن لائن شروع ہوا, کہ اس کے اوپر بھی آنے لگے, ریڈیو کا مختصر پروگرام شروع ہوئے، پھر یہ ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی کہ جو ریڈیو جا رہا ہے وہی پروگرام ٹی وی پر بھی جائیں، تو یہ بڑے الگ الگ دور میں نے دیکھے اس کے اندر، اور ایک مزاج دیکھا میں نے کہ پہلے صحافی آتے تھے، اب زیادہ تر صحافی نہیں ہیں وہ جو آتے ہیں۔
سکلین امام اور شفیع نقی جامی کی باتیں آپ نے سنی۔ 20 سال تک بی بی سی اردو کا حصہ رہنے اور کئی سال تک بی بی سی اردو کے پاکستان میں ایڈیٹر کے فرائض انجام دینے والے صحافی ہارون رشید کا سفر بی بی سی اردو کے ساتھ کب، کیسے اور کہاں شروع ہوا؟ ہماری ساتھی نادیہ سلیمان نے ان سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔
نادیہ، میں پشاور میں ایک صحافی تھا چھوٹا سا، اور رحیم اللہ یوسف زئی کے ساتھ کام کرتا تھا دی نیوز میں۔ تو جب رحیم اللہ صاحب بزی ہوتے تھے یا کہیں آگے پیچھے ہوتے تھے تو لندن سے بی بی سی اردو والے اکثر ہمیں، وہ جیسے چھوٹے والا ہوتا تھا کہ چھوٹے ذرا یہ خبر پکڑ کے لے آنا، تو وہ ہم کام جب رحیم اللہ صاحب نہیں ہوتے تھے تو کرتے تھے۔ تو سٹارٹ تو میرا خیال میں 94-95 میں میں نے کیا تھا اس طرح فری لائنس بیسس پہ۔ 96 میں میں لندن گیا پڑھنے کے لیے ایک سال، تو بش ہاؤس پھر جانا وہاں ہوتا تھا، وہاں بھی فری لانس کام کے لیے۔ تو وہیں پھر عباس ناصر صاحب ہوتے تھے اردو سروس کے ہیڈ، تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ہماری ایک پوسٹ خالی ہے، تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو۔ اور اس سے پہلے میں کبھی بلوچستان نہیں گیا تھا، ایک چیلنج تھا، ایک نئی جاب تھی، اپرچونیٹی تھی، اور اپنا سیلف پروف کرنے کا ایک میں سمجھتا ہوں موقع تھا۔ تو وہ ہم نے جھپٹا اور واپس سیدھا میں کوئٹہ پہنچا واپس 97 میں، اور پھر کوئی 20 سال جو ہیں وہ بی بی سی کے ساتھ باضابطہ۔
6 سال آپ نے کوئٹہ میں گزارے اور پھر ایڈیٹر پاکستان آپ رہے۔
2008 میں عامر احمد خان، اس وقت پاکستان ایڈیٹر تھے، وہ چلے گئے لندن ایز اے سروس ہیڈ بن کے، تو پھر میں یہ ذمہ داری ادا کرتا رہا پچھلے سال تک۔
رپورٹنگ کرتے ہوئے بی بی سی کے لیے اور خاص طور پر سربین کے لیے، اور آپ نے تو بہت اہم مواقعوں پہ کی ہیں یہ ساری رپورٹنگ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا تجربہ جو ابھی بھی یاد آتا ہو؟
اب سے 20 سال پہلے جو قندھار ایئرپورٹ پر بھارتی طیارہ اغوا ہو کر آیا تھا، اس کے 8 دن میں نے وہاں گزارے تھے بغیر کوئی کپڑے، بغیر کوئی ٹوتھ برش، بغیر کوئی کھانے کا سامان یا کچھ، بڑے سخت حالات میں وہاں، سردی، دسمبر، لیکن پھر بھی مزہ آیا۔ وہاں سے براہ راست رپورٹنگ ہم کرتے تھے سیٹلائٹ فون کے ذریعے، سیربین کو بریف کرتے تھے۔ بہترین واقعہ تو میرا یہی ہے کہ ایک مرتبہ چترال گیا تھا میں، تو کوئی 2-3 دن وہاں رپورٹنگ کر کے جب واپس میں ایئرپورٹ پر جہاز پر چڑھنے لگا، تو جو سیڑھی کے ساتھ ایک ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا اہلکار تھا، اس نے کہا کہ سر آپ ہارون رشید ہیں، تو میں نے کہا یار آپ نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا جی کل رات میں نے سیربین میں آپ کو سنا تھا۔
ارے واہ،
تو لوگ آوازوں سے پہچانتے تھے۔ تو سب سے زیادہ مزہ یہی آتا تھا، اور شہروں میں تو کافی عرصے سے ریڈیو کی سنوائی جی تھی وہ کم ہو گئی تھی، لیکن جب آپ شہروں سے باہر جاتے تھے تو آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا تھا کہ سیربین کتنی بڑی طاقت ہے۔
جس سیربین کو جب آدھے گھنٹے کا کر کے اور پھر پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا، تو وہ ذمہ داری جو اتنے سینئر اور تجربہ کار نبھاتے آئے تھے، وہ ان کے مقابلے میں قدرے نوجوان کہوں گی میں، اس ٹیم کے حوالے کرنا کیسا تجربہ رہا؟ یہ
چیلنج تھا جو کہ کوشش کی کہ آخری وقت تک، اور پھر آپ لوگوں نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کے آئے تو اعتماد تھا کہ کافی اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں گے۔
نادیہ سلیمان اور ہارون رشید کی گفتگو آپ نے سنی۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان، پروڈیوسر شمشاد آفریدی اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ سربین سے عبید ملک کا آج کا سفر اختتام کو پہنچا۔ سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں نازیہ گلزار سے۔
ایران نے عراق میں اپنی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے خلاف امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے عراقی سرزمین پر عسکری جارحیت قرار دیا ہے۔ امریکہ نے مغربی عراق میں ایران کے حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے اڈوں پر حملے کیے تھے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ایک چرچ میں ہونے والی فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ 2 افراد زخمی ہیں۔ اس واقعے کی تفتیش میں پولیس کے ساتھ ایف بی آئی اور ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی کی معاونت شامل ہے۔ آسٹریلیا میں جنگلاتی آگ اب بڑے کاروباری شہر میلبرن کے نواح میں پہنچ گئی ہے۔ انتظامیہ نے قریبی رہائشی بستیوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کی ایک عدالت نے سیکیورٹی فورسز کے 29 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت سنائی ہے۔ ان اہلکاروں پر ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران حراست میں لیے گئے مظاہرین پر تشدد کا الزام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔